الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز خواتین و حضرات، آج بدھ کا دن ہے. بدھ کے دن ہمارے ہاں حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ ان کی تعلیمات کا درس ہوتا ہے، اور آج کل ہمارے یہاں تعلیم ہوتی ہے حضرت کے دو مکتوبات شریفہ پر مشتمل کتاب حقیقت توحید و رسالت، اس کی تعلیم جاری ہے. اور شیونات کے ذریعے اکتساب فیض کے بارے میں بات ہوئی تھی، محمدی مشرب کے اولیاء کے بارے میں. آج انشاءاللہ صفات کے ذریعے اکتساب فیض کے بارے میں بات انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں. اولیاء اللہ کی وہ قسم جو صرف صفات کے ذریعے فیض لیتی ہے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات سے پہچانو، تو انہیں انہی صفات کے ذریعے سے معرفت ملتی ہے. محمدی مشرب کے اولیاء اکرام البتہ دوسری قسم کا فیض لینے، جو صفات سے آگے شیونات میں بھی جاتے، انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ملتا ہے. جب وہ اس مقام پر پہنچتے ہیں تو انہیں یہ صفات والی چیز تفصیلات معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اللہ پاک کے سامنے حضور کی کیفیت میں صفات کی طرف ان کا دھیان نہیں جاتا، اس لیے ان کو یہ تفصیلات معلوم ہوتی ہے. تو ان کے لیے صفات تفصیلات ہے، جبکہ پہلی قسم والی اولیاء اللہ کے لیے یہ رستہ ہے. محمدی مشرب کے جو اولیاء ہیں، ان کو اللہ جل شانہ نے کچھ ایسا ذوق دیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اس وجہ سے اللہ کی ذات کے ساتھ ان کو تعلق ہوتا ہے، تو صفات کی طرف دھیان نہیں جاتا، مطلب صفات کی طرف. لیکن جس وقت وہ اس صفات کے ذریعے سے لینے والی بات شروع ہو جاتی ہے، تو ان کو یہ صفات تفصیلات معلوم ہوتی ہے. مثلا آپ کو کسی کے ساتھ ویسی محبت ہے بغیر کسی وجہ کے، ان مطلب آپ کو کوئی وجہ نہیں معلوم، لیکن پھر جب آپ ان کے ساتھ ملتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ تو یہ بھی ہے، وہ تو یہ بھی ہے، وہ تو یہ بھی ہے، اس کے تفصیلات معلوم ہو جاتی. جبکہ دوسرے لوگ اس کے ساتھ اسی وجہ سے آتے، کوئی اس کے بہادری کی وجہ سے آتے، کوئی اس کے سخی ہونے کی وجہ سے آتے، کوئی اس کے اور وجہ سے آتا ہے، مطلب مختلف وجوہات کی وجہ سے وہ اس کی طرف آتے ہیں. لیکن یہ جو شخص پہلے والا ہے، یہ ان کی طرف ان صفات کی وجہ سے مطلب جو ہے نا وہ مائل نہیں ہوا، بلکہ ذات کی طرف ہوا ہے، ذات کی وجہ سے ہوا ہے. لیکن پھر اس کو جب صفات کا پتہ چلتا ہے تو وہ ظاہر ان کے لیے تفصیلات ہوتی ہیں. جیسے کہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات چونکہ دونوں قسم کے فیوز کا واسطہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے دونوں قسم کے اولیاء اللہ کو فیض ملتا ہے. بعد میں کچھ اولیاء اللہ صفات کے ذریعے، کچھ شیونات کے ذریعے سے لیتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں قسم کے فیض عطا فرمائے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ معرفت بغیر کسی حجاب کے ملی، تو جو اس راستے پر ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہے، اور دوسرے حضرات صفات کے ذریعے پہنچتے، لیکن یہ صفات کی طرف دھیان کے لیے حجاب بن جاتے. سبحان اللہ. ابھی میں نے ایک مثال دی تھی، اس سے میرے خیال میں اس بات کی الحمدللہ مکمل تشریح ہو جاتی ہے کہ بغیر کسی حجاب کا مطلب کیا ہے. اس کا لوگ مطلب لیتے کہ جیسے بالکل اللہ تعالیٰ نظر آ جائے گا، نہیں وہ تو ہے نہیں، وہ تو یہاں ہے ممکن نہیں. بغیر کسی حجاب کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کسی اور چیز کی طرف دھیان ہی نہیں، صرف اللہ کی طرف دھیان ہے، کوئی اور چیز ان کے سامنے نہیں ہے. ہاں جی، تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ تھا، تو اس وجہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر ہے وہ بھی اس طرح ہی بغیر کسی مطلب جن اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. لیکن جو حضرات صفات کے ذریعے پہنچتے، ان کے لیے یہ صفات کی طرف دھیان جو ہے وہ ایک حجاب بھی بن جاتا ہے، کیونکہ وہ اس ذات کو وہ صفات چھپا دیتے ہیں. مطلب یعنی کوئی کہ صفات کے ذریعے سے، مثال کے طور پر عینک کے ذریعے دیکھتے ہو بغیر عینک کے دیکھتے ہو، دونوں میں فرق ہے نا. ٹھیک ہے، فرق تو ہے. قابلیت اتصاف یعنی صفت سے متصف ہونے کی قابلیت، یعنی میں اگر کسی صفت سے متصف ہونا چاہتا ہوں تو اس کی جو قابلیت ہے، اگرچہ یہ کہ اعتبار اعتبار ہے، لیکن اس کا کوئی وجود زائد نہیں، اور چونکہ صفات موجود ہے نہ کہ ان کی قابلیت، لیکن چونکہ قابلیت ذات و صفات بلکہ شون و صفات کے درمیان برزخ ہیں، اور برزخ اپنی دونوں طرف کا رنگ رکھتا ہے، اس لیے قابلیتوں نے بھی صفات کا رنگ اختیار کر کے حائلیت کی حیثیت اختیار کر لی. قابلیت جو ہے نا وہ تو ایک کیپیبلٹی ہے، مطلب یہ ہے کہ یعنی جس کے ذریعے سے انسان اس چیز کو حاصل کر سکتا ہے. تو صفات بذات خود موجود ہیں لیکن قابلیت کے ذریعے سے ان کو لیا جاتا ہے، تو قابلیت بذات خود موجود نہیں ہے. تو یہ ایک اعتبار کی قسم کی چیز ہے، مطلب جس کو کہتے ہیں نا مطلب انڈرسٹینڈنگ قسم کی چیز ہے. تو یہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قابلیتیں ہیں یہ ذات و صفات یا شعونات و صفات ان کے درمیان برزخ ہے. یعنی مطلب ہے کہ ایک طرف شعونات ہے دوسری طرف صفات ہے، درمیان میں قابلیت ہے. ان شعونات سے مطلب صفات نکلتی ہیں اس قابلیتوں کے ذریعے سے، اور برزخ دونوں طرف کا رنگ رکھتا ہے. برزخ میں دونوں طرف ہوتا ہے، مطلب یعنی برزخ ایک طرف بھی ہے دوسری طرف بھی ہے. اس لیے قابلیتوں نے بھی صفات کا رنگ، کیونکہ مطلب جو شعونات ہیں ان کا تو کوئی رنگ نہیں اور صفات کا رنگ ہوتا ہے، لہٰذا ان قابلیتوں نے بھی صفات کا رنگ اختیار کر لیا ہے. اور جیسے کہ صفات حائل ہو جاتے ہیں اس طرح قابلیتیں بھی حائل ہو جاتی ہیں. فراق دوست اگر اندکس اندک نیست، درون دید اگر نیم اوس بسیارس. اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ بغیر کس دلیل کے ایمان لایا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ حضرات شعونات کے ذریعے فیض لیتے ہیں، اور کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم ظواہر کے بنیاد پر تحقیق کرنے کے بعد ایمان لائے، وہ صفات والے. ہاں جی، کیونکہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تعلق تھا، ان کو باقی چیزوں کے ساتھ نہیں تھا. باقی چیزیں تو ان کے بعد میں پتہ چلتے تھے. جیسے ابو جہل نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ معراج شریف پہ گئے اور ایسا کیا اور ایسا کیا ایسا کیا. اچھا اس طرح کہتے ہیں، اتنے عجیب ابھی بھی کہتے ہیں کہ پھر تو میں ایمان لاتا ہوں. کہا کمال ہے، پہلے تو حیرت کر لیتے، اب کہتے میں ایمان لاتا ہوں اس پر. کہا جن کے کہنے پر میں اس پر ایمان لاتا ہوں کہ ایک فرشتہ دن میں کئی بار ادھر جاتا ہے واپس آتا ہے، تو پھر میں اس پر کیوں ایمان نہ لاؤں؟ خود تشریف لے گئے. اب دیکھو اس میں ان کا آپ سسم کی طرف تھا، مطلب وہ اس تفصیل کا نہیں تھا. تفصیل تو اس میں بعد میں معلوم ہوئی، بعد میں معلوم ہوئی. تو یہ بات ہے. اس طرح ولی اکرام میں سے بعض نے بغیر کی دلیل کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کی، اور بعض نے عقل کو استعمال کر کے صفات کے اندر غور کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کی. تو جو بغیر کی دلیل کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ شعونات کے ذریعے سے فیض ہم دیتے ہیں. اور جنہوں نے اس کے لیے عقل کو استعمال کیا مثلا کائنات کے اندر اور دونوں کو الٹ پیر میں غور کر کے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی، وہ صفات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دونوں فیض لیتے ہیں، لیکن ان کی عقل ان کے لیے حجاب ضرور بنے گی. اب ذرا میں اس پر ایک بات عرض کرنا چاہوں. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑی تفصیل ڈسکشن کی ہے محبوبین کے بارے میں اور جو محبین ہیں ان کے بارے میں، بڑی تفصیل کے ساتھ بات. تو جو محبوبین ہوتے ہیں ان کے لیے فرماتے ہیں کہ محبوبین کے لیے تو راستہ اللہ تعالیٰ منتخب کرتے ہیں، لیکن اگر وہ مجاہدہ کر لیں اور محبین کے راستے پہ چلے تو ان کو نقصان نہیں ہوتا بلکہ فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ محبوب تو ویسے ہی ہے نا. تو لہٰذا ان کو اس سے نقصان تو نہیں ہوتا، لیکن جو محبوب نہیں ہے وہ اگر محبوب کے راستے پہ اپنے آپ کو محبوب سمجھتے ہوئے اس راستے پہ چلے گا تو کہاں چل ہی نہیں سکے گا، کیونکہ وہ راستہ ان کے لیے ہے ہی نہیں، وہ کیپیبلٹی اس کے پاس ہے ہی نہیں. تو اب یہ جو ہے نا یہ والی بات یہاں پر بھی ہم کر سکتے ہیں کہ جو لوگ محمدی مشرف ہیں کہ ان کو شیونات کی طرف ڈائریکٹ تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف تعلق، تعلق ذات کی طرف، تو ان کو صفات کے اندر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن غور کریں گے تو فائدہ تو ہوگا نا، غور کریں گے تو فائدہ تو ہوگا نا مزید. جبکہ جو دوسرے حضرات ہیں وہ تو براہ راست غور کر نہیں سکتے اس طرف، تو ان کو صفات والا راستہ ہی ہے. اور اکثر چونکہ یہی لوگ ہوتے ہیں، یہ محمدی مشرف والے لوگ تو بہت توڑے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے جنرل لا تو یہی ہے وہ صفات میں غور کریں گے. اس وجہ سے جو فرمایا گیا نا کہ صفات میں غور کرو ذات میں غور نہ کرو، تو یہ وجہ یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ صفات کی طرف اگر وہ اس کا کیپیبل نہیں تو کر نہیں سکتا، جبکہ جو اس طرف والے وہ صفات کی طرف غور کر کے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس کو، کیونکہ وہ پہلے سے وہ والے تو ہیں نا، مطلب شعونات کی طرف تو ہے ہی. یہ اصل میں ایک بڑی بات ہو گئی ماشاءاللہ. اس بیان سے واضح ہو کہ ذات تقدس و تقدس کا بے پرد ظہور، وہی والی بات، بے پرد ظہور سے مراد یہ نہیں کہ نعوذ باللہ مزاج اللہ تعالیٰ کو براہ راست دیکھ رہے ہیں، بے پردہ، بلکہ بے پردہ ظہور کا مطلب یہ ہے کہ اس میں صفات کا پردہ نہیں، ٹھیک ہے نا. بے پردہ ظہور تجلی شہوری کے منافی نہیں ہے، لیکن تجلی وجودی کے منافی. تجلی وجودی، تجلی شہوری، یہ بار بار میں کرتا ہوں. تجلی شہوری سے مراد یہ ہو کہ علمن آپ سے باقی چیزیں ہٹ جاتی ہیں، یعنی آپ کے وہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ مطلب جینے ستارے ہیں لیکن نظر آپ کو نظر نہیں آتے، تو آپ کو پتہ تو ہے. تو تجلی شہوری جو ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ تجلی شہوری کے حساب سے تو یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن تجلی وجودی کے حساب، کیونکہ ظاہر وجود تو ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہو گئے تو پھر تو وجود ثابت ہو گیا. ہاں جی، یعنی مطلب یہ کہ جس کو ہم عریاں کا لفظ بھی کہتے ہیں، بے پردہ تجلی بھی کہتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نعوذ باللہ میں کہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کے لیے ظاہر نہیں ہو تو تمہارے لیے کیسے ہوگا؟ ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں ہوتا، لیکن شہودی طور پر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ظاہر ہو گیا، شہودی طور پر. تو کسی نے اگر دیکھ لے تو ظاہر جس چیز کا وجود ہوگا اس کو دیکھا جا سکے تو یہ بات ٹھیک نہیں، الہاد کی طرف جاتی ہے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فیض ثانی یعنی شہودی فیض پہنچنے میں کوئی حجاب نہیں ہے، اور فیض اول وجودی کے حاصل کرنے کے راستے میں حجاب آ گیا جو قابلیت احتساب سے زیادہ جیسے کے اوپر گزر چکا ہوں. ایسا نہ کہا جائے کہ جب شیون ان کی قابلیت عقل کے اعتبار سے ہوں تو ان کا وجود ذہنی ثابت ہوا، یعنی مطلب عقل سے مراد یہ علمن. ہاں جی، علمن، تو مطلب یہ نہیں کہ مطلب صرف جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک علمی بات ہے، اس کی اپنی حقیقت کوئی نہیں ہے. نہیں، آپ کو علم کے ذریعے سے پتہ چلا، وہ تو اس کی تو حقیقت ہے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ظاہر اللہ تعالیٰ کا آپ کو اگر علمی طور پہ پتہ چل رہا ہے، اس طرح صفات درمیان میں نہیں آ رہے، براہ اللہ تعالیٰ کا تصور آپ کو حاصل ہے، تو اس کا مطلب یہ نعوذ باللہ مثال کی کوئی ذہنی بات ہے، بس میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ ہے اور بس ویسے نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے، اللہ پاک تو اپنے طور پہ اصل حقیقت ہے جس کو واجب الوجود کہتے ہیں، یعنی وجود ہے ہی اللہ تعالیٰ کا، لیکن یہ ہے کہ مطلب یعنی وجود ذہنی نہیں ہے. اس چیز سے بچنے کے لیے حجاب علمی ضروری ہو گیا. بس معرفت کے لیے علم کے حجاب کا رہ جانا لازمی ٹھہرا تاکہ وجود کی طرف ذہن نہ جائے، اس لیے کم سے کم علم کا حجاب اللہ پاک اور ہمارے درمیان ہونا چاہیے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ علمن نظر آ رہا ہے، تو آپ کو اپنے علم نظر آ رہا ہے، آپ کو اللہ تو نظر نہیں آ رہا. یہ پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ مطلب یہ ہے کہ سورج اور سایہ، سایہ آپ دیکھیں تو اس سے آپ سورج پہ استدلال کرتے ہیں، سورج پہ استدلال کرتے ہیں، تو اگرچہ آپ کو سورج نظر تو نہیں آ رہا لیکن سایہ سے آپ نے استدلال کر دیا کہ سورج ہے، تبھی تو سایہ ہے. یہ چترال وغیرہ میں مغرب کے وقت کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ وہ ارد گرد سارے پہاڑ ہیں، کیسے پتہ چلتا کہ سورج غروب ہو گیا؟ کیونکہ ادھر پہاڑوں کے اوپر وہ سورج کے وہ عکس نظر آتا ہے نا، مطلب جب غائب ہو جاتے تو آپ کہتے ہیں کہ بس اب سورج غائب ہو گیا. ہاں جی، تو اس طرح مطلب ہے کہ آپ کو دھوپ سے پتہ چلتا ہے، سورج کا پتہ نہیں چل رہا آپ کو، دھوپ سے پتہ چلتا ہے. تو یہ علمی بات ہے، علمی بات ہے، تو آپ کو علمی بات سے اندازہ ہو گیا کہ تو یہ حجاب درمیان میں رہے گا، یہ حجاب درمیان میں رہے گا. خلاصہ کلام یہ کہ صفاتی حجابات خارجی ہیں، صفاتی حجابات خارجی ہیں، وہ قائم رہتے ہیں، اس میں کبھی مکمل معرفت نہیں ہوتی، اور شیونی حجابات علمی اور کشفی ہیں. ان میں باقی سارے حجابات اٹھ سکتے لیکن علمی نہیں، کیونکہ وہ اس کا میڈیم ہے، اس کا میڈیم. تو جس میڈیم کے ذریعے آپ اس کو دیکھ رہے ہو، میڈیم تو ختم نہیں ہو سکتا. اب میرے خیال میں سائنٹیفک بات ہوگی، مطلب یعنی میڈیم جو ہے، میڈیم جس ذریعے سے آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو ختم نہیں ہو سکتا نا، وہ ختم ہو جائے گا تو وہ چیز بھی نظر پہ نہیں آئے گی. ہاں جی، تو یہ مطلب یہ ہے کہ ان میں بعض اوقات باقی سارے حجابات اٹھائے، اور میں جو علمی حجابات ہوتے ہیں وہ بھی بڑے ثقیل لگتے ہیں، اس لیے بعض دفعہ بغیر علم کے بھی ذات حق کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے، بعض اوقات ذات حق کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے، यानी मतलब उसमें ये होता है कि इल्म तो उनको नहीं होता, यानी इल्म से मुराद ये कि वो आलिम नहीं होंगे इस तरह, मतलब इन चीज़ों से नहीं होंगे, लेकिन उनको अल्लाह ताला किसी जरिए से मुशाहिदा करा देते हैं। मुशाहिदा, इन मुकदमात के मालूम होने के बाद ये कहा जा सकता है कि अगर कोई सालिक मोहम्मदी मशरब है, उसकी सलूक की इंतहा उसकी इसमें मुरबी के शान का ज़िल है, बस अगर वो उस इसम तक जो कि उसका इसमें मुरबी अगर पहुंच गया तो और इसमें फना हो गया तो इसमें इसम पर रुकेगा नहीं, बल्कि उस इसम के सिफत तक जाएगा और सिफत के आगे शान तक जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई किसी की सिफत से मुतासर होगा और फिर उसकी वजह से वो महबूब बन गया, फिर उसके बाद उसकी नज़र उस सिफत भी नहीं रहेगी जिस सिफत को उस पर हुआ, इसलिए वो भी उसको याद नहीं रहा, बल्कि उसे सिर्फ अपना महबूब याद है, यानी उस सिफत का नहीं बल्कि सिफत वाले का आशिक हो गया, इसलिए उस सिफत में फना नहीं बल्कि उस ज़ात में फना है। लिहाजा अगर ये सब कुछ अल्लाह के लिए हो तो उसको फना फिल्लाह कहा जाएगा, और जो शख्स फना के जरिए से अल्लाह के यहाँ बाकी बन जाता है, यानी उसकी फना मकबूल हो जाती है, फिर उसको इस्तकरार हासिल हो जाता है, अल्लाह जल्ला शानुहु उसको हैसियत में लौटा देता है, तो फिर बाकी बिल्ला भी बन जाते हैं, यानी फना फ़ानी फिल्लाह भी बन जाते हैं और बाकी बिल्ला भी उस इसम के साथ बन गया। लेकिन ये फना फिल्लाह है, बाकी बिल्ला है, फना फिल इल्म नहीं है, फना फिल रज़ाकियत नहीं, फना फिल हकीमियत नहीं है, मतलब अस्माए मुबारक जो अल्लाह ताला के हैं उसमें फनाइयत नहीं बल्कि अल्लाह पे। यानी मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि असल बात इसमें बुनियादी ये बात है कि जैसे इंसान, मतलब यूँ कह सकते हैं सलाहियत अल्लाह पाक ने जिसमें जो रखी है, तो जो मोहम्मदी मशरब का होता है वो यूँ कह सकते हैं कि अल्लाह ताला का ही आशिक होता है, मतलब वो उसमें जिस सिफत के ज़रिए से पहुँचेगा तो वो होगा अल्लाह का ही आशिक, वो किसी उस सिफत का नहीं होगा, वो सिफत तो सिर्फ उसका एक मीडियम है, बस वो हो गया पहुँच गया बस उसके बाद फिर उधर का रह गया, फिर वो सिफत की तरफ नहीं देखेगा। लेकिन दूसरे लोगों में ये बात होगी कि वो सिफत की तरफ भी ध्यान रखते हैं, वो सिफत की तरफ भी ध्यान रखते हैं, मतलब ये कि सारे अस्माए मुबारका अल्लाह ताला की अपनी अपनी जगह पर कामिल अंदाज में मौजूद है, लेकिन वो सिफात का आशिक नहीं है, वो ज़ात का आशिक है, लेकिन वो जो ज़ात का आशिक है वो जिस वक्त ज़ाहिर देखेगा तो उसको और कुछ भी नज़र नहीं आएगा सिवाय उस ज़ात के उसको नज़र नहीं, लेकिन ये फना फिल्लाह बन जाता है और उस फना बका के साथ विलायत खासा मुहम्मदिया अलैहिस्सलाम की मरतबे उला में दाखिल हो जाता है। और अगर मोहम्मदी मशरब नहीं है तो सिफत के काबिलियत के या सिर्फ सिफत के नाम जो उसका रब तक पहुँचता है, और अगर उस इसमें फ़ानी भी हो जाए तो उस पर फना फिल्लाह का इतलाक नहीं हो सकता, क्योंकि वो इसी सिफत पर ठहर गया है, जो ज़ात से मुख्तलिफ एक खारजी वजूद है वो आगे ज़ात तक पहुँचा नहीं, वो सिफत पर आशिक है, वो सिफत में फ़ानी है, वो फना फिल्लाह नहीं बल्कि फना फिल सिफत ही है। मिसाल के तौर पर फना फिल रहीमियत या फना फिल करीमियत है, मतलब ये है कि जो इसके लिए इसमें मुरब्बी बन गया वो उस तक पहुँच गया तो उसके अंदर फ़ानी है, तो फना फिल्लाह उसको नहीं कहा जा सकता। बहुत क्रूड किस्म का मिसाल देता हूँ, अगरचे उसके ऊपर पूरा फिट नहीं होगा लेकिन शायद समझ में आ जाए। अभी मुझसे एक साहब बात कर रहे थे, वो एक हिंदू नाबीना शायर थे, तो उसने एक नात शरीफ लिखी, तो नात शरीफ लिखी तो वो फिर किसी के ज़रिए से भिजवा दी गई। हाँ जी, मतलब ये आप उसको पढ़ लें, वहाँ पर रोज़ एक दस पे तो पढ़ा गया, जब पढ़ा गया तो उसकी बेनई वापस आ गई। अब ये बात, यानी बाज़ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी ख़ास सिफत के आशिक हैं, तो वो उसको मिल गया तो उसी की तारीफ भी कर रहा है, उसी की तारीफ भी कर रहा है, लेकिन ख़ुद आप सल्लम की ज़ात के साथ अगर होता ताल्लुक तो फिर वो आप सल्लम ही की तारीफ करते और आप सल्लम की तमाम सिफात उसमें इजमाली तौर पर आ जाते। नतीजतन आप सल्लम का सच्चा होना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगंबर होना, आप सल्लम का ये तमाम चीज़ आ जाती, फिर उसके बाद सिर्फ महज एक ख़ास चीज़ की तारीफ पर न रोकते, बल्कि ज़ाहिर मतलब है कि अब देखिए कितने लोग हैं जो मुसलमान नहीं है लेकिन आप सल्लम की तारीफ करते हैं, वो इस्लाम की तरफ क्यों नहीं आते, क्योंकि वो एक ख़ास चीज़ के आशिक है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो उसी पर रुक गए हैं, आगे नहीं बढ़ रहे। लेकिन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक है उसने बाकी तमाम चीज़ें उसी में ले ली, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक होने के साथ ही तमाम सिफात भी ले लिए, और उस वक़्त वह जो आशिक है उसको तमाम सिफात जो है वो सिर्फ और सिर्फ اجمال کے طور پر ایک خلاصے کی صورت میں محسوس ہوں گے، ڈیٹیل میں محسوس نہیں ہوں گے. ہاں اگر وہ ڈیٹیل میں غور کرنا چاہیں گے تو اس پر وہ تفصیل کو لے گی، تفصیل کو لے گی، اور تفصیل کے لحاظ سے پھر مطلب اس کو بات سمجھ آئے گی، لیکن اس سے پہلے اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا اس کا. تو یہ مطلب اسی طرح بعض لوگ مشائخ کے پاس جب آتے ہیں تو وہ بھی کسی خاص چیز کے لیے آتے ہیں، تو جس خاص چیز کے لیے آتے ہیں اس میں اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، اس میں اس کے وہ کر لیتے ہیں، لیکن باقی چیزوں میں ان کی طرف نہیں ہوتا. نتیجتاً وہ جو مشائخ کے یعنی وہ کے ساتھ جو ذات کے ساتھ جو تعلق ہے ان کو حاصل نہیں ہوتا، لہذا ایز اے ہول ان سے جو فائدہ ہے وہ نہیں ان کو حاصل ہوتا. اور جن کو ایز اے ہول فائدہ حاصل ہوتا ہے تو اس میں پھر یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو وہ علمن لے رہے ہوتے، کچھ چیزیں وہ تبان لے رہے ہوتے ہیں وہ ذات کے ساتھ تعلق ہونے کی وجہ سے، وہ تبان لے رہے ہوتے ہیں. اس وجہ سے ان کی ترقی بہت تیز ہوتی ہے، جن کو شتاریہ کہا جاتا ہے ان کی ترقی بہت زیادہ تیز ہوتی ہے. ہاں جی کچھ بات سمجھ میں آئی؟ شاہ جی سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں جی یہ واقعی بہت بڑا وہ ہے، یعنی جن کو یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تھا، اپنے شیخ کے ساتھ ایسا تعلق حاصل ہو جائے تو کیا خیال ہے وہ کیسے ہوگا؟ ہاں جی ان کو یہی تو چیز حاصل تھی نا کہ ان کے اپنے کوئی بات ہی نہیں، بس پھر صرف پیور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں تھا. تو یہی وہ چیز ہے کہ مطلب جو حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تین لفظوں میں بیان کیا ہے، اگرچہ انہوں نے اس عنوان سے بیان نہیں کیا جس طرح میں جس عنوان سے بیان کیا ہے، لیکن اس عنوان کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے، اخیار، ابرار اور شتاریہ. اخیار جو ہے وہ ان اعمال کو حاصل کرتے ہیں، ان کو اپنے علم کے ذریعے سے اپنے قوت ارادی کے ذریعے سے وہ حاصل کرتے ہیں اور پھر اپنے قوت ارادی سے اس پر عمل کرتے ہیں اور اپنے نفس کے ساتھ تمام عمر لڑتے ہیں، تو لحاظ ترقی کرتے رہتے ہیں لیکن اس میں تھک بھی جاتے رہ بھی جاتے ہیں. ہاں جی دوسرے لوگ جو ابرار ہیں وہ کسی شیخ کامل کی تلاش میں رہتے ہیں، جب ان کو ایسا مل جاتا ہے پھر وہ اپنی رائے چھوڑ دیتے ہیں اور شیخ کی بات مانتے ہیں. لیکن جس طرح اچھی طرح غور فرمائیں، میرے الفاظ پر ذرا درمیان میں بڑا رکتا ہے، تو جس طرح وہ صاحب اخیار والا کنونس تھا کہ مجھے عمل کرنا ہے، مجھے علم حاصل کرنا ہے، مجھے عمل کرنا ہے، اور اس پہ ہمت کر کے اپنے قوت ارادی سے وہ عمل کرتے تھے، اسی طرح یہ صاحب اپنے اس علم اور اپنے اس ہمت کے ساتھ اپنے شیخ کے ساتھ جڑا رہتا ہے. کیا خیال ہے میں بات صحیح سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنے علم اور اپنے ہمت کے ساتھ اپنے جین شیخ کے ساتھ جڑا رہتا ہے، نتیجتاً اس کا ایکسپیرئنس حاصل کر لیتا ہے، یعنی شیخ کا جو ایکسپیرئنس ہوتا ہے اس کا فائدہ حاصل کر لیتا ہے، جو شیخ اس کو بتاتا ہے وہ مان لیتا ہے اور ظاہر راستہ اس کا یعنی شارٹ ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس سلسلے کی برکت بھی اس کو حاصل ہو جاتی ہے. تو دو چیزیں ان کو شیخ سے حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اس کے لیے اتنا تو اس کو کم از کم کرنا پڑتا ہے کہ وہ علم کے ذریعے سے آیا ہے اور ہمت کے ذریعے سے اس کے ساتھ جڑا ہے. اس میں وہ جو والی بات ہے وہ ذات والی بات وہ نہیں ہے، مطلب وہ جو ذات والی بات ہے نا وہ نہیں ہے بلکہ صفات والی بات ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ اب تیسرا وہ شخص ہے وہ ذات والا ہے، وہ شیخ کے ساتھ بغیر کسی اس کے جو ہے نا مطلب جس کو کہتے ہیں جس کو بغیر کسی دلیل آپ یا کہتے ہیں وہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور وہ پھر یہ ہے کہ بالکل اس کو دیکھتے ہی نہیں ہے، بس وہ ہر چیز اپنے شیخ کے ریفرنس سے جانتا ہے اور ہر چیز عمل بھی اپنے شیخ کے ریفرنس سے کرتا ہے. وہ جو قوت ارادی ہے اس کی ضرورت ہی نہیں رہتی کیونکہ وہ تو عاشق ہے، تو عاشق کے لیے کیا قوت ارادی کی ضرورت ہے کہ میں نے شیخ کی بات ماننی ہے؟ بلکہ اس کو روکنے کے لیے شاید قوت ارادی کی ضرورت پڑے گی. ہاں جی, وہ تو مطلب ڈائریکٹ وہ اپنے شیخ کی عاشق ہے, تو لہٰذا وہ تو کوشش کرے گا کہ کوشش کیا کرے گا, اس سے تو یہی ہوگا کہ وہ اپنے شیخ کے مطلب جو ہے نا اس پہ چلے اور اس تعلق کی بنیاد پر سارا کچھ کرتا ہے. لہٰذا جس کو ہم ہمت اور قوت ارادی کہتے ہیں, اس کی اس میں ضرورت ہی نہیں رہتی. اب بتاؤ, جتنی ریزسٹنس ہے, پہلے والے کیس میں سب سے زیادہ ریزسٹنس ہے, سپیڈ کم ہوگا, دوسرے کیس میں بہت کم ہو جاتا ہے ریزسٹنس لیکن پھر بھی ہے, تیسرے میں پھر ریزسٹنس ہے ہی نہیں, نتیجن کیسے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہی تو فرمایا تھا, کیونکہ اعمال کی وجہ سے آپ لوگوں سے آگے نہیں ہے, اس کے دل کے اندر کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے آگے. یہ اصل میں یہ اب بات ہے کہ تو حضرت نے اس سے کچھ میرے خیال میں پردہ اٹھانے کی بات کی ہے کہ جو بھی اس کے لیے اس میں ربی بن گیا اس تک پہنچ گیا ہے اور تو اس کے اندر فانی ہے, تو فنا فی اللہ اس کو نہیں کہا, اس طرح اس کے ساتھ اس میں بقا اسم بقا اللہ بھی ان کو نہیں کہا, کیونکہ اسم اللہ سے وہ مرتبہ سے مراد ہے جو تمام شیون و صفات کا جامع ہے, اور شیون کی جہت میں زیادتی صرف اعتباری ہوتی ہے, جیسے کہ کسی پر عاشق ہو تو ممکن اس کے ساتھ اس کا عشق روز روز بڑھتا جائے, مزید مزید کھلتا جائے, لیکن پہلے روز بھی اس پر عاشق ہے, آخر روز بھی اس پر عاشق ہے, یعنی وہ اس کو مطلب کوئی اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے عاشق نہیں تھا اب عاشق ہو گیا, پہلے بھی عاشق تھا بعد میں بھی تھا, لیکن پہلے کے عشق میں بعد میں عشق میں فرق ہے, مطلب روز روز بڑھ تو رہا ہے, تو یہ اعتباری ہے. میرے خیال میں یہ بات ہمیں اس طرف بھی لے ایمان کی ڈیفینیشن پر بھی لے جائے گا کہ ایمان میں جو اضافہ ہے وہ اعتباری ہے, باقی تو یقین کی وجہ سے ہوتا ہے نا, آگے بڑھتا ہے یقین کی وجہ سے آگے بڑھتا ہے نا, ایمان تو اپنی جگہ پر, پہلے بھی ایمان ہے بعد میں بھی ایمان ہے, اس کو تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے ایمان نہیں تھا, کیونکہ ایمان کا جز نہیں ہے, ایمان سارے کا سارے ایک, لہٰذا ایمان ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ ایمان ہوگا یا نہیں ہوگا, درمیان میں کوئی چیز نہیں ہے. لیکن یقین میں تین درجے ہیں, علم الیقین ہے, عین الیقین ہے, حق الیقین ہے, تو یہ مطلب گویا کہ اس طرح, تو یہ یہاں پر بھی جس کا مطلب اس کے ساتھ یہ نہیں کہ کچھ حصہ ہے اور کچھ حصہ نہیں ہے, یہ بات نہیں, اگر تھوڑا بھی ہے تو اس کا ہے اور اگر زیادہ ہے تو بھی اسی کا ہے, لہٰذا درمیان میں جو بات ہے وہ اصل میں اعتباری ہے, اس لیے وہ عین ذات کا عاشق ہے اور یہ ایک دوسرے کا بھی عین ہے, یعنی وہ سارے کا سارا جو اس کو مل رہا ہے وہ آپس میں بالکل عین ہے, یعنی وہ امر اعتباری عقلی ہے نہ کہ موجودہ وجود خارجی, لہٰذا ایک اعتبار میں فنا ہونا تمام اعتبارات میں بلکہ ذات تعالیٰ و تقدس میں فنا ہونا ہے, مطلب اس میں یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پر عاشق ہونا سب چیزوں پر عاشق ہونا ہے, مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ متعلق جتنے بھی ہیں سب چیزوں پر عاشق ہونا ہے. اچھا, اس طرح ایک اعتبار میں بقا ہونا تمام اعتبارات میں بقا ہونا ہے, بس اس صورت میں فانی فی اللہ اور باقی باللہ کے اندر درست ہو جائے, اس کے مقابلے صفات کی جانب کی جو ذات اعلیٰ پر وجود زائدہ کے ساتھ موجود ہے, جیسے کہ عرض کیا وہ آپ کے ذہن کے اندر کی جو چیز ہے وہ آپ بتانا چاہتے ہیں اس کے ذریعے جو الفاظ بنتے ہیں وہ تو خارج میں, لیکن آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ تو آپ کے ساتھ ہے, مطلب میں کوئی چیز کہنا چاہتا ہوں وہ میرے ساتھ ہے, لیکن جو الفاظ میں کہوں گا تو الفاظ اب باہر گئے, چیزیں اب وہ باہر آ گئے, خارج میں آ گئے, اس کا اپنا ایک وجود ہے, جیسے کہ ریکارڈ ہو گیا تو اس کے ساتھ اب کیا کر سکتے پھر ہم, ہاں جی بہن ہی, بلکہ بعض دفعات ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم تو چونکہ انسان کمزور لہٰذا ہم پر تو اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا, صرف سمجھانے کے لیے مثال ہی دے سکتے ہیں, بعض دفعہ ہم کچھ معلومات ہم بتانا چاہتے ہیں لیکن وہ صحیح سی بتا نہیں پاتے, الفاظ جو خارج میں آ رہے ہیں وہ اس معنی کے لیے جو میرے ذہن کے اندر ہے اس کے لیے کافی نہیں ہوتے, لیکن اللہ جل شانہ چونکہ عاجز نہیں ہے تو اس کا جو ارادہ ہے وہ تو کن فیکون والی بات ہے, تو وہ تو چیز موجود ہے, لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ جو اس کا ارادہ تھا وہ ارادہ باہر میں ظاہر ہو گیا, اسی کو آیان ثابتہ کہا گیا, آیان عین کی جمع ہے اور ثابت جو مطلب یعنی ایگزسٹ کرتا ہو موجود ہو, ہاں جی عین اس کو کہتے ہیں, وہ باقاعدہ خارج میں موجود ہے, اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ تھا کہ یہ بن جائے تو وہ چیز بن گئی اور وہ باقاعدہ مستقل وجود رکھتا ہے, اور بے شک اور اب بے شک عشق کی وجہ سے اس کو نہ دیکھ سکے, اسے خود اپنے آپ کا بھی پتہ نہیں چلے گا تو دوسری چیزوں کا بھی کیا پتہ ہے اگر وہ عاشق ہوگا. تو اس صورت میں عشق کی صورت میں اسے معلوم تو ہے, نظر تو نہیں آئے گا, لیکن وہ علماً جانتا ہوگا کہ ایسی چیزیں ہیں. تو اگر اس کیفیت میں علماً جانتا ہوگا تو یہ عبادت الشعور ہے. اور اگر علماً بھی جاننا ختم ہو گیا اور چیز بالکل بھول گیا, اسے کوئی چیز یاد ہی نہیں, نہ اپنا یاد ہے نہ وہ کوئی یاد, صرف وہی یاد ہے, اس کو عبادت الوجود کہتے ہیں. مطلب یہ نہیں, یوں سمجھ لیجئے کہ دیکھو بڑی عجیب بات ہو گئی, کافی گہری بات ہے. حضرت فرما رہے ہیں کہ میں اپنے ذہن میں کوئی چیز رکھتا ہوں, اس کو باہر لانا چاہتا ہوں, لیکن وہ جو الفاظ ہیں وہ مجھ سے پورے ادا نہیں ہو رہے, کیونکہ میں تو انسان ہوں, میں تو ضروری نہیں کہ میں اپنا بات صحیح طور پہ الفاظ کے ذریعے سے ادا کر سکوں, بالخصوص کیفیت تو بالکل ادا نہیں ہو سکتی الفاظ میں. ہاں جی, تو یہ جو چیز ہے مطلب, لیکن اللہ جل شانہ کا جو ارادہ ہے اس کے ساتھ ہے. اس ارادے سے کن کے ذریعے سے کن والی بات, مطلب تخلیق, مطلب وہ چیز ہو گئی یا امر کا ہو گیا, تو اب وہ جو چیز بن گئی وہ ایک حقیقت ہے. وما خلقت هذا باطلا, وہ حقیقت ہے کیونکہ اللہ پاک نے اس کو استقرار دیا ہے. ہاں جی, لیکن اس کو اگر نظر نہیں آ رہا اپنے عشق کی وجہ سے, لیکن مانتا ہے کہ ہے, تو یہ وحدت الشعور ہے. لیکن اگر عشق کی وجہ سے نظر نہیں اور مطلب وہ علم بھی ختم ہو گیا اس کا, تو پھر وحدت الوجود ہے. تو اس وجہ سے وحدت الوجود جو ہے سکر کی حالت ہے, اور وحدت الشعور سہو کی حالت ہے. اس وجہ سے گزشتہ جو ہمارے اکابر تھے وہ بھی دو قسم کے وحدت الوجود کے قائل تھے. لوگ کہتے حضرت مجھے صاحب نے صرف یہ بات نکالی ہے, نہیں, وہ بھی قائل تھے, لیکن فرق صرف یہ تھا کہ وہ کیوں کہتے تھے وحدت الوجود بدون سکر اور وحدت الوجود بس سکر. تو سکر والا جو وحدت الوجود ہے وہ حضرت بھی اس کو وحدت الوجود کہتے ہیں, اور جو بدون سکر ہے اس کو حضرت وحدت الشہود کہتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ وحدت الوجود کے لفظ کو لوگوں کو دھوکہ ہو رہا تھا, اور وہ سمجھتے تھے کہ مطلب یہ ہے کہ اور کوئی چیز ہے ہی نہیں, صرف اللہ ہے. ہاں, اور مطلب یہ ہے کہ گویا کہ اس سے پھر مطلب اگرچہ پہلے تو اتحاد کی طرف جا رہے تھے نا, مطلب کہ اتحاد نہیں, سب کچھ اللہ کی طرف جا رہے ہیں, لیکن پھر بعد میں یہ ہوگا کہ جب چیزیں نظر آ رہی ہیں اور کوئی چیز نہیں ہے تو ہر ایک چیز کو خدا سمجھنے لگے, مطلب الہاد کی طرف بات چلی گئی. تو حضرت نے اس کو اس چیز سے بچانے کے لیے وحدت الشہود کا اصطلاح ایجاد کر لیا, جس سے الہاد سے لوگ بچ گئے. تو حضرت نے اس کو بامر مجبوری وقت کے ضرورت کے مطابق اس چیز کو بیان کیا ہے, وقت کی ضرورت کے مطابق اس چیز کو بیان فرمایا, اور ظاہر ہے اس وقت ضرورت تھی اس کی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا جی, ایک سوال ہے. ٹھیک ہے جی, ایک سوال.
پسند یہ کہ کچھ دیر پہلے بات ہوئی تھی کہ جو علم کا میڈیم ہوتا ہے نا, وہ رہتا ہے جس کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان رہا ہوتا
ہے. بالکل.
لیکن وحدت وجود میں یہ ہوتا ہے کہ وہ علم ہی ختم ہو جاتا ہے.
تو ظاہر مطلب ہے کہ نہیں, وہ اصل میں بات ہے کہ وہ علم اس کے یعنی وہ جو پہچاننے والی چیز ہے نا, وہ باقی چیزوں کا علم ختم ہو جاتا ہے, اللہ کا تو رہتا ہے, صرف اللہ کا رہتا ہے نا, یہی تو اس لیے تو وحدت الوجود ہے. باقی چیزوں کا عشق کی وجہ سے صرف اللہ کا رہتا ہے, باقی چیزوں کا نہیں رہتا. مثال کے طور پر میں ایک چیز پر فوکسڈ ہوں, مجھے اور کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی, تو جو چیز نہیں اس کے میڈیم تو میرے پاس ہے نا, جو چیز نظر آ رہی ہے اس کے میڈیم تو ہمارے پاس ہے نا, کہ نہیں. ٹھیک ہے, بھائی سب سمجھ گئے؟ اس میں کوئی بات ایسی ہے مزید کوئی کوشچن؟
کیوں موجود
ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یعنی اللہ جل شانہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے, یہ تو شدہ بات ہے نا. قرآن پاک لن ترانی, مطلب یہ تو شدہ بات ہے, لہٰذا اس کو تو ہر حال میں ماننا پڑے گا نا, نسکتی ہے. اب یہ بات ہے کہ جو لوگوں کو نظر آ رہا ہے وہ اصل میں عشق کی وجہ سے مطلب اس کو صورتی مثالی یا کوئی اس قسم کی چیز مطلب ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو ہم نہیں دیکھ سکتے,
تو اب وہ جو نہیں دیکھ سکتے وہ اصل میں یہی والی بات ہے کہ مطلب ظاہر ہے ہم تو علم کے ذریعے سے تو کر سکتے ہیں, لیکن وہی ہے کہ علم کا حجاب تو رہے گا, ورنہ پھر تو یہ ایسا ہوگا جیسے ہم نے خدا کو دیکھ لیا, تو ہو نہیں سکتا. تو علمی طور پر یعنی محسوس کرنا, بلکہ میرے خیال میں دیکھنے سے میں محسوس کرنے کی بات لوں تو شاید یہ زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے. اور دیکھیں آگے, وہ علم جاتے ہوا اگر من بھی جاننا ختم ہو گیا اور وہ چیز بالکل بھول گیا تو اسے کوئی چیز یاد ہی نہیں, نہ اپنا یاد ہے نہ اور کوئی یاد ہے, صرف وہی یاد ہے. کیا بات ہے؟ صرف وہی یاد ہے, یہ نہیں کہ کچھ بھی یاد نہیں ہے. تو یاد کون سی چیز ہے؟ وہ علم ہے نا, میڈیم اس کا علم ہوگا یا نہیں ہوگا. یاد کس طرح ہوتا ہے؟ صرف وہی ہے. اس کے بعد اس کی مغایرت ذات سلطانوں کے ساتھ اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تحقیقی ہے, نہ کہ اعتباری. یعنی مطلب یہ ہے کہ یعنی جو مطلب جو مخلوقات ہے وہ یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کی مغایرت ایک دوسرے مختلف ہے, خالق اور مخلوق. کیونکہ اگر دیکھیں کہ جو صفت ہے وہ اس سے مختلف یعنی جدا چیز ہے, جیسے مثال کے طور پر اللہ پاک نے ارادہ کیا اور وہ چیز بن گئی, تو وہ اللہ تو نہیں ہے. ہاں, تو اللہ کے ذات کے ساتھ اس کی کوئی نسبت نہیں, لیکن جو اللہ نے چاہا تو ارادہ تو اللہ کا ہی ہے. تو شان کیا ہوتا ہے؟ شان جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے, شان کے اندر مغایرت نہیں ہے, شیون کے اندر مغایرت نہیں ہے, لیکن اس کے بعد جو صفات ہے جو وجود میں آتی ہیں, مطلب ظاہر کہ میں مطلب شان میرے ساتھ ہے, مثال کے طور پر میرے ذہن میں ایک چیز ہے اور وہ میں اس سے بول لیتا ہوں, تو پھر وہ ایک علیحدہ وجود اختیار کر لے گا, تو وہ بالکل ایک مختلف چیز ہوگی. لیکن وہ یہ اندر جو میرے ساتھ ہے وہ تو میرے ساتھ ہی رہے گا, وہ تو باہر کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا. تو یہ جو بات ہے مطلب یہ کہ جو شان ہے وہ شان کا تعلق ذات کے ساتھ ہوتا ہے, وہ ڈیٹیچ نہیں ہوتا. لیکن جو شان سے صفت وجود میں آ گیا وہ ڈیٹیچڈ ہے, مطلب وہ نہیں, کو کہتے ہیں نا وہ علیحدہ ہے. لیکن بعض جو صفات جو اس کے اندر مغایرت ہے ان کا اپنا ایک مستقل وجود ہے, لہٰذا ایک صفت میں فانی ہونا تمام صفات میں فانی ہونے کو مستلزم نہیں ہے. جتنے بھی مطلب صفات ہیں وہ الگ الگ ہے, وجود ہے اپنے طور پر موجود ہے. تو جس صفت میں بھی کوئی فانی ہو گیا وہ اس صفت میں فانی ہے, وہ ذات میں نہیں ہے. اسی طرح بقا کا حال ہے, لہٰذا مجبوراً اس فانی کو فنا فی اللہ اور باقی کو باقی باللہ نہیں کہنا چاہیے, بلکہ مطلق فانی اور باقی کہہ سکتے ہیں. ایک صفت کے ساتھ مخیر کر کے کہہ سکتے ہیں, جیسے علم کے صفت میں فانی ہے یا صفت علم کے ساتھ باقی ہے, جبکہ محمدی ہو یعنی محمدی بشر کو فنا سب سے اتم, ان کی بقا سب سے اکمل ہے. محمدی مشرف والے حضرات چونکہ شیون میں فنا ہوتے اور شیون کا عالم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا, کیونکہ عالم کو اللہ کے صفات کے ساتھ تعلق ہے. اللہ اکبر, مطلب یہ ہے کہ شان کا چونکہ تعلق اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ, اللہ تعالیٰ خالق اور عالم مخلوق, تو ان میں کوئی مناسبت نہیں ہو سکتی. البتہ عالم یعنی کائنات کا ظہور اللہ تعالیٰ کے صفات کے ساتھ ہوا ہے, تو اس کا صفات کے ساتھ تعلق واضح ہے. پر جو کوئی اللہ تعالیٰ کے کسی شان میں فنا ہو گیا تو اس کی فنا مطلق ثابت ہو گئی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کسی ایک شان میں فنا ہونا اس کے آپس میں اعتباری تعلق کی بنیاد پر سب شیون میں فانی ہونا ہے. لہٰذا اگر کوئی اس کی ایک صفت میں فانی ہوگا وہ اس صفت میں تو فانی ہوگا, لیکن جو باقی چیزیں اس میں کو موجود پائے گا تو اس کی فنا مکمل نہیں ہوگی. اور سب سے زیادہ جس فنا کی ضرورت ہے وہ اپنی فنا ہے. تو جب تک اپنی فنا نہیں ہے اور انسان کا وجود بھی کائنات کے وجود کے اندر ہے تو اس کی فنا مکمل نہیں ہے. اور جو شیون والے ہیں تو اس کی نظر صفات تک جاتی ہی نہیں, اس لیے اس کی ہر چیز فنا ہو جاتی ہے جس میں خود بھی شامل ہے. مطلب یہ کہ اپنی فنائیت سے مراد یہی ہے کہ انسان اپنا خیال چھوڑ دے, بلکہ تابع ہو جائے کہ جیسے اللہ پاک اس میں تصرف کرے, بس وہی ہے. کیونکہ وہ اپنے اس کو دیکھے گا ہی نہیں, یعنی میں بھی کچھ ہوں اس پہ, مطلب اس سے تو نکل گیا. تو جو اس سے نکل جاتا ہے تو صرف ذات میں جب فنا ہو جاتا ہے تو اس کی فنائیت کامل ہوتی ہے. اس تفصیل سے واضح ہوا کہ جو شیون والے ہوتے ہیں ان کی چونکہ فنا کامل ہوتی ہے تو اس کے لیے ان کی بقا بھی کامل. تو ان کا جب نزول ہوتا ہے اور بشری تقاضوں کی طرف جب ان کو لوٹا دیا جاتا ہے تو ان کا اپنے آپ کی طرف التفات نہیں ہوتا, کیونکہ ان کی فنا اتنی کامل ہوتی ہے کہ بعد میں ان کی جو بشری صفات ہے ان کو اس طرح نقصان نہیں دیتے, وہ اس وقت اپنی بشری صفات پر حاوی ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ کے ساتھ بقا حاصل کر. اس لیے ان کو اجر تو ملتا ہے لیکن اس کی وجہ سے دوبارہ نفس کی جال میں نہیں آتے. اس لیے فرمایا کہ ان کو عہد کا خطرہ نہیں ہوتا واپسی کا. اب ذرا میں آپ سے ایک بات عرض کروں, یہ بہت گہری بات ہے. اس میں یہ بات ہے کہ جو شخص مکمل طور پر فانی نہیں ہوا، یعنی ذات میں فانی نہیں ہوا، صفات میں فانی ہوا، اس کو اگر لوٹا دیا جاتا ہے تو وہ نفس کے جو تقاضے موجود ہونے کی وجہ سے اس میں دوبارہ پنس سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کی فنائیت کامل نہیں ہے، پنس سکتا ہے. جبکہ جو محمدی مشرف والا ہوگا وہ ایک دفعہ فانی ہو گیا، اس کے بعد جب واپس لوٹا دیا جائے گا تو وہ چونکہ اللہ پاک کا عاشق ہے، وہ تو ظاہر مطلب اس میں فانی ہو چکا ہے، واپس جب آئے گا تو یہ نفس کے تقاضے ان کو دوبارہ گیر نہیں سکیں گے. تو نفس موجود ہوگا لیکن یہ محفوظ ہوگا، نفس موجود ہوگا لیکن یہ محفوظ ہوگا. اب یہ بات میں کیوں عرض کر رہا ہوں، بہت اہم ہے. یہی فرشتے میں اور نبی میں فرق ہے، نبی فرشتے میں یہی فرق ہے. فرشتے میں نفس ہے ہی نہیں، نبی میں نفس ہے لیکن وہ اللہ کے لیے، اپنے لیے نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بہت بنیادی فرق ہے جو کہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جس کام پہ، جو نبوت والا کام ہے، کسی اور کو بھی اگر مامور کیا جائے نا اس کو لوگوں کی اصلاح کے لیے، تو ان کے لیے میڈیم تو چاہیے اصلاح کے لیے، وہ نفس والا چاہیے تو چاہیے، ورنہ پھر تو فرشتے والی بات ہو جائے گی. لیکن وہ فنا کی وجہ سے محفوظ ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، پھر لوگوں میں رہتے لیکن لوگوں میں نہیں رہتا. حضرت خواجہ دوسرا مرزوب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ جا رہے تھے، شاعر تھے اور بڑے مرنجانے مرنج بزرگوں میں سے تھے، لہٰذا بات بات پر لطیفے سنا رہے ہیں اور شعر سنا رہے ہیں، لوگ معزوز ہو رہے ہیں. ایک محفل گرہ میں راستے میں جب اپنی منزل پہ پہنچ گئے تو لوگوں سے پوچھا کہ کیا آپ لوگ غافل ہو گئے تھے ان اس محفل کی وجہ سے؟ نے کہا جی غافل ہو گئے تھے، پر میں الحمدللہ میں غافل نہیں ہوا تھا، میں غافل نہیں ہوا تھا. ہمارے ساتھی ہیں ڈاکٹر حمزہ خان، وہ ابتدا میں ذرا سخت گیر قسم کے لوگوں میں تھے، سخت گیر جس کو کہتے ہیں، نام نہیں لیتا من سخت گیروں کا ہمارا، لیکن وہ سخت گیر قسم کا آدمی تھے. البتہ یہ ان کے ساتھ عجیب بات تھی کہ مجھے بدعتی بھی کہتے تھے اور میرے ساتھ محبت بھی بہت کرتے تھے. محبت اتنا کرتے تھے کہ اگر میں ان کے کمرے میں نہ جاتا اور کبھی کبھی ادھر جاتا تو پھر لڑائی ہوتی. ہاں جی، اور بدعتی بھی کہتے تھے. خیر، دوستانہ تعلقات تھے. ایک دن میں ہوں، مجھے کہتے ہیں یہ ڈاکٹر فلاح صاحب مجھے مولانا صاحب کے پاس کیوں نہیں لے جاتا؟ میں نے کہا کیوں، تیرے پیر نہیں ہیں؟ کہتے نہیں وہ تو ہے لیکن میں بیعت کرنا چاہتا ہوں مولانا صاحب سے. میں نے کہا اس نے، کیونکہ وہ تو بڑے سخت گیر تھے، میں نے کہا کوئی گپ شپ لگا رہا ہے. میں نے کہا اس میں گپ شپ نہیں چلتی بات. آج کہتے نہیں گپ شپ نہیں لگا رہا ہوں. پھر کہتے جب بھی سوتا ہوں مولانا صاحب خواب میں حاضر، جب بھی سوتا ہوں مولانا صاحب خواب میں حاضر، یہ مجھے تب چھوڑیں گے جب مجھے بیعت کر لیں گے. میں سمجھا کہ بھائی اس کی طرف توجہ ہے. میں نے کہا میں لے جاتا ہوں، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ ڈاکٹر صاحب سے میں کہہ دیتا ہوں، اگر وہ نہیں لے جاتا میں آپ کو لے جاتا ہوں، یہ کون سا مشکل کام؟ خیر ڈاکٹر صاحب کے پاس میں گیا، میں ڈاکٹر صاحب سے کہ ان کو کیوں نہیں لے جاتے؟ کہتے گپ لگا رہے. میں نے کہا گپ نہیں لگا رہے، ٹھیک کہہ رہے. کہتے اچھا پھر ابھی لے جاتے ہیں. تو ان کو ہم نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے تیار ہو جاؤ. تھوڑی دیر کے بعد ہم چلے گئے، حضرت اشراق کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، وہ خطوط کے جوابات لکھ رہے تھے. تو ہم دونوں اندر چلے گئے اور ڈاکٹر صاحب نے منہ اندر کر کے کہا مولانا صاحب میں ان کو لائے واپس کو ایک بیری بنا دیں. تو مولانا صاحب ہنس پڑے، کہتے اچھا ٹھیک ہے آ جاؤ. بیٹھ کے پھر اس کے بعد وہ اشراق کی نماز پڑھ لی. تو پھر کہتے آ جاؤ حمزہ خان، پانچ پیر تو آپ کے پہلے سے اچھے ٹمے ہو جاؤں گا. اچھا بہرحال یہ کہ وہ مولانا صاحب نے بیعت کر لیا، ان کے ایک ان کے معمولات سن کر ان کو ایک ترقی بھی ملے، ہائر لیول کا ذکر دے دیا. باہر آ گیا، میں نے کہا حمزہ خان وہ باہروں کو بیعت کا بھی اور پروموشن کا بھی. ان کے پروموشن کیسے؟ میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں، مجھے پتہ. خیر اس طرح ہمارا، تو اس واقعے سے پہلے کی بات ہے، ڈاکٹر صاحب کی شادی پہ ہم گئے تھے ان کے گاؤں. تو مولانا صاحب کے ساتھ ہر وقت محفل جمی رہتی تھی، منزی مذاق اور لطیفے اور یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی. تو یہ تو سخت گیر آدمی تھے، تو باہر آ مجھے کہتے یہ بھی کیے کیسا پی رہے، خود بھی ہنستا ہے دوسروں کو بھی ہنساتا ہے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ حمزہ تھوڑا سا خیال رکھے، اس میں گپ شپ نہیں لگانی. کہتے ہی کیا، میں نے کہا حمزہ ہم بات سنو، یہ جتنے لوگ مولانا صاحب کے سامنے بیٹھے نا، یہ دنیا کی ہر بدماشی کر سکتے ہیں، یہ صاحب حیثیت لوگ ہیں. اگر مولانا صاحب نے ان کو ان چند لطیفوں پہ، مطلب جس کو کہہ مطلب یعنی وہ یہاں بیٹھنے پر مجبور کر دیا ہے اور وہ تمام چیزوں سے بچ گئے ہیں، تو اچھا ہوا یا برا ہوا؟ ایسی چیزیں نہ ہو تو پتہ نہیں کیا کیا کر لیں. خیر بہرحال ان کو بات سمجھ آئی ہے نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ والی بات تھی کہ مولانا صاحب کے ہاں چونکہ یونیورسٹی کا ماحول تھا، تو سنجیدگی والا ماحول اگر ہوتا تو شاید کوئی آتا بھی نہ، تو حضرت کا اپنا حال تھا. اب جس طرح ان کی تشکیل ہو گئی تو اپنی تشکیل کے مطابق کام کر رہا تھا. تو ان کا صرف اصل میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا ہنسنا، اس کا بولنا وہ اپنے لیے تھوڑا تھا، وہ تو اللہ کے لیے تھا، تبلیغ کے لیے تھا، لہٰذا ماشاء اللہ اس سے فائدہ ہو رہا، اس کو نقصان نہیں ہو رہا تھا. اس کے برعکس جو صفات والے حضرات ہیں ان کی فنا ایک یا چند صفات میں ہوتی، اس لیے جب ان کا زوال ہو جاتے ہیں ان کی زر پھر اپنی صفات پر جا سکتی ہے، کیونکہ ان صفات فنا نہیں ہوئی، اس لیے ان کا خطرہ واپس لوٹنے کا موجود رہتا ہے. مشائخ میں سے بعض جو فنا کے بعد رد کے قائل ہیں اور بعض نہیں، اس کی وجہ حضرت فرماتے کہ شاید یہی ہو کہ بعض لوگ صفات والے ہوں بعض لوگ، تو اس وجہ سے مشائخ کا جو اختلاف ہے وہ بھی ان کی اپنی اپنی استعداد ان کی پرواز کے مطابق ہے، اس لیے ان میں جو جہاں پہنچے ہوں گے اتنی اتنی ان پر بات کھلی ہوگی، اس لیے جو شیونات میں ہیں ان کو اور کچھ نظر آئے گا، اور جو صفات میں صرف اس حد تک بات کر سکتے ہیں. جو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں فنا ہو گیا اس کی نظر سے پوری کائنات بشمول خود اپنے آپ کے اوجھل ہوگی، اگر وہ نہیں ہوئی تو پھر کچھ نہ کچھ تو باقی ہے، اس کا ذات کا اثر بھی موجود ہوگا، یعنی اپنا بھی کچھ نہ کچھ ظاہر ہوگا، اس لیے فنا نہیں ہوگی. یا ایک نازک نقطہ ہے جاننا چاہیے کہ عین اور اثر کے زوال سے مراد زوال شہودی ہے نہ کہ وجودی، یعنی مطلب یہ ہے کہ عین اور اثر کا عشق کی وجہ سے محسوس نہ ہونا، لیکن علم ان کا ادراک ہونا، تو یہ زوال شہودی ہے، کیونکہ زوال یہ پہلے بات ہو چکی ہے، کیونکہ زوال وجودی کے قول کا قائل ہونا زندگی کی طرف لاتا ہے. اس لیے اگر کوئی بات وجود کا قائل ہو کر ہوش حواس میں اللہ کی صفات کی موجودگی کا انکار کر بیٹھے، صفات کی موجودگی اللہ کے ذات کا نہیں صفات کی موجودگی مخلوقات کی صفات ہے نا، ہاں جی، انکار کر بیٹھے تو یہی زندہ کا ہوگا. جیسے کہ عالم تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی صفت خلق کا مظہر ہے، تو اس کا انکار وجود کا انکار ہوگا. مثلا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بات بہت دور تک جاتی ہے اگر کوئی اس کو نہ سمجھے تو. مثلا اگر کوئی کہتا ہے اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں، تو قرآن کن پر نازل ہوا؟ قرآن میں کن سے خطاب ہے؟ قرآن تو نصیحت ہی ہے نا، اس میں تو آگے کچھ نہیں ہو سکتا، تو قرآن میں کن سے خطاب ہے، کن پر نازل ہوا، اور یہ کیا ہے وہ کیا ہے، ساری باتیں جو قرآن میں ہے شیطان کا ہے دوسری چیزوں کا ہے وہ کیا ہے، تو زندگی کی طرف جائے گا نہیں جائے گا؟ ہاں جی، لہذا مطلب یہ ہے کہ یہ زوال شہودی ہے. اس لیے اگر کوئی بہت وجود کا قائل ہو کر ہوش حواس میں اللہ کی صفات کی موجودگی کا انکار بیٹھے، تو یہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ اللہ پاک کی صفات تو موجود ہے. جب اللہ پاک موجود ہو اگر کوئی کہہ دے کہ صفات فنا ہو گئی، تو وجود کا انکار بن جائے گا. تو یہی زندگی ہے، جس کا علم اللہ تعالیٰ کی صفات خلق کا مظہر ہے، تو اس کا انکار وجود کا انکار ہوگا. ہاں اگر اس کا قائل ہو کہ اصل میں تو اللہ تعالیٰ کی صفات موجود تو ہیں، لیکن انسان کی نظر صرف ذات تک اگر پہنچ کر رک جائے، اس کو اس کی صفات نظر آئیں، تو یہ شہود بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات تو موجود ہے، اس پر ایمان ہے، لیکن نظر صرف اللہ کی ذات پر ہے. اس گروہ کی جو بات نے وجودی تصور کیا ہے اور ممکن کے اثر کے زوال سے اغراض کر لیا ہے، اس کو الحاد زندگی سمجھ لیے، لیکن حق بات وہی ہے جس کو میں نے حق سبحانہ تعالیٰ کے اطلاع دینے پر تاکید کیا. یہ محمد مشرب والوں کا شعار ہے، کیونکہ محمد مشرب والے کلی طور پر قلب سے نکل کر مقلب قلب، میرے خیال میں آج کے لیے کافی ہے ہضم کرنا بھی ہے نا، ہاں جی تھوڑا سا، کیونکہ دوسرا ٹاپک بھی ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد لا الہ الا ہو 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 اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم اللہم صل علی سیدنا حق 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 اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. اب انشاءاللہ مراقبہ کریں گے چونکہ بدھ کا دن ہے, اور تصور یہ کرنا ہے کہ اللہ جل شان و محبت کے ساتھ ہمارے دل کو دیکھ رہے ہیں, ہمارا دل بھی اللہ اللہ کر رہا ہے. شروع اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. اللہم ربنا آتنا فی دنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم حسن فرجی ویسر لی امری. اللہم انی اسألک تمام الوضوء وتمام الصلاۃ وتمام رضوانک وتمام مغفرتک. اللہم آتنی کتاب یمینی. اللہم اغشنی برحمتک وجنبنی عذابک.
اللهم ثبت قدمي متزل في الاقدام، اللهم اجعلنا مفلحين، اللهم افتح اقفال قلوبنا بذكرك، واتمم علينا نعمتك، واسبي علينا من فضلك، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اتني افضل ما تؤتي عبادك الصالحين، اللهم اهدني مسلما مثلي مسلما، اللهم اعذب الكفرة والك في قلوبهم الرجبة، وخالف بين كلمتهم، وانزل عليهم رزقك وعذابك، اللهم اعذب الكفرة على الكتاب والمشركين الذين يشهدون اياتك، ويكذبون رسلك، ويصدون عن سبيلك، ويتعدون حدودك، ويدعون معك اله اخر، لا اله الا انت تبارك وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، واصلهم واصل ذات بينهم، وال بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الايمان والحكمه، وثبتهم على مله رسولك، واعوذ من شكر نعمتك التي انعمت عليهم، وان يوفوا بعهدك الذي عهدتم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم الى الحق. سبحانك لا اله غيرك، اغفر لي ذنبي واسر لي عملي، انك تغفر الذنوب لمن تشاء، وانت الغفور الرحيم. يا غفار اغفر لي، يا تواب تب علي، يا رحمن ارحمني، يا عفو اعف عني، يا رؤوف بي، يا رب اوزني اشكر نعمتك التي انعمت علي، وتوفق نحسن عبادك. يا رب اسالك من الخير كله، يا رب افتح لي بخير واختم لي بخير، وقني بالسيئات من تق السيئات يوم الزن فقد رحمته، وذلك الفوز العظيم. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الملك كله، ولك الخلق كله، بيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، أسألك الخير كله، وأعوذ بك من الشر كله. بسم الله الذي لا إله غيره، اللهم أسف عني الأم والحزن، اللهم بحمدك انصرفت وبذنبي اعترفت. اللهم إلهي وإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإله وجبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أسألك أن تستجيب دعوتي فأنا مستر، وتعصمني في ديني فإني مبتلى، وتنالي برحمتك فإني مظلم، وتنفي عني الفقر فإني متمسكن. اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، فإن للسائل عليك حقا. أيما عبد أو أمة من أهل البر والبحر تقبلت دعوتهم واستجبت دعوائهم، أن تشركنا في صالحهم ما يدعونك فيه، وأن تشركهم في صالحهم ما ندعوك فيه، وأن تعافينا وإياهم، وأن تقبل منا ومنهم، وأن تجاوز عنا وعنهم، فإننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم آت محمد الوسيلة والبما بجل في المستفينا محبته، وفي الأعلان درجته، وفي المقربين ذكرى. اللهم هدني من عندك، وأفيد لي من فضلك، وأسبي علي من رحمتك، وأنزل علي من بركاتك. اللهم اغفر لي وارحمني، تب علي إنك التواب الرحيم. اللهم إني أسألك توفيق أهل الهدى، وأعمال أهل اليقين، ومناسة أهل التوبة، وأزمة أهل الصبر، وجد أهل الخشية، وطلب أهل الرغبة، وتعبد أهل الورع، وإرفان أهل العلم حتى ألقاك. اللهم إني أسألك مخافة تهجرني في أن معاصيك، حتى أعمل بطاعتك عملا أستحق برضاك، وحتى أناسك بالتوبة خوفا منك، وحتى أولزك لك النسية حياء منك، وحتى أتوكل عليك في الأمور كلها وحسن ظن بك. سبحان خالق النور، اللهم لا تهلكنا فجاء، ولا تأخذنا بغتة، ولا تغفلنا عن حق ولا وسيئا. اللهم أنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم، واجعل لي إماما نورا هدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني التلاوة وأنا الليل وأنا النهار، واجعل لي حجة يا رب العالمين. اللهم أنا عبدك وابن عبدك، وابن عبدك الناصر بيدك، أتقلب في قبضتك، وأصدق بلقائك، وأؤمن بوعدك، أمرتني فعصيته، ونهيتني فأعطيته، هذا مكان أعز بك من النار. لا إله إلا أنت سبحانك، ظلمت نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم لك الحمد، وإليك المشتكى، وبك المستغاث، وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ برزاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء أنا عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إني أعوذ بك من نذل ما يظلم علينا، أو نجهل وجهنا علينا، أو أذل وذل، وأعوذ بنا من وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات وأشرقت له الظلمات، واسألوا عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحل عليه غضبك وتنزل عليه سخطك، ولك أتبع حتى تذل، لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم واجهتنا كواكب الليل، اللهم من أعوذ بك من شر الأمين السيل والبغي والسهول، وتقبل هذه دعواتي في حق محمد الشرف لي، وعبد واسع محمد المصطفى، ومحمد لي محمد شفيع، وعبد الماجد مولانا محمد الشرف سليماني، مولانا محمد زكريا يوسف محمد إقبال المدني، وسيد سليشا، وسيد تسمك، وسيد تنزيم رحمة الله عليهم، وفي حقي وفي حق أبائهم وأمهاتهم، وجميع المؤمنين والمؤمنات، وصلى الله على سيدي كانت فقد المخلوقات صلاة تسبق الآيات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك التواب الرحيم. سبحان ربك.